جیسے سما و بسر تحریک اسلامی کے ممتاز رہنما اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل اور ایڈیٹر مسلم ورلڈ بک ریویو خرم مراد کا خصوصی خطاب پیش کر رہا ہے. خرم مراد پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں. دینی علوم خصوصاً قرآن پاک پر ان کی گہری نظر ہے. ان کی زندگی شہادت حق اور اقامت دین کی طویل اور صبر آزما جدوجہد سے عبارت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو سوز دلوں عطا کیا ہے. ان کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے. آئیے رمضان و مبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے ان کی بات سنیں.
الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ساتھ ہوگا. اس مہینے کی شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر عظیم اور شہر مبارک کے الفاظ سے ظاہر کی, یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ. تو اس کی شان اور عظمت کا کیا ٹھکانا اور کیا پوچھنا. اس ماہ میں وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا ہر روز سعید ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کے انگنت بندے اپنے جسم کے جائز مطالبات کو بھی ترک کر کے اپنے رب کی بندگی کی اوپر شہادت دیتے ہیں. اور اس کی ہر رات مبارک ہے, اس لیے کہ ہر رات میں اللہ کے حضور میں قیام اور اس کے کلام کی تلاوت سے وہ رات روشن ہوتی ہے. اس کی گھڑیوں میں ایسی برکت ہے کہ نفل بھی فرض کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور ہر فرض 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور بشارت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان میں قیام کرے کہ اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. جس مہینے کی عظمت اور برکت اتنی عظیم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو اس مہینے سے ملاقات کرے وہ لازماً اس کی ان برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کر سکے. جس طرح بارش ہوتی ہے اور مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں, جس طرح جب پانی گرتا ہے تو اگر چٹان کے اوپر مٹی نہ ہو تو اس کے اوپر سے بہہ جاتا ہے, اور اگر مٹی ہو تو وہ بیج پھلتے اور پھولتے ہیں. یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے معاملے کا ہے. رمضان میں یقیناً وہ ساری برکتیں اور رحمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں کہ جن کا ذکر میں نے کیا, لیکن ہم اور آپ اس کا کتنا حصہ حاصل کر سکیں گے اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس کے استقبال کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کرتے ہیں. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت اور برکت کو بھی بیان کیا اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے پوری طرح برکتوں کے خزانے سے اپنا حصہ لینے کے لیے اہتمام اور کوشش کی بھی تاکید کی. آج اس نشست میں سنت نبوی کی پیروی میں میرا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے, اس کا راز کیا ہے, اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اور نفع اٹھانے کے لیے کس تیاری اور کس اہتمام کی ضرورت ہے. کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر اپنی توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کن طریقوں کے اوپر چلنا مفید ہوگا اور کس طرح ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت اور عظمت کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت اس لیے ہے کہ اس میں روزوں کو فرض کیا گیا، بلکہ روزے اس میں اس لیے فرض کیے گئے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کی وجہ سے پہلے ہی جلیل القدر اور عظمت والا مہینہ ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، تو مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت اور کھلی نشانیاں اور وہ معیار جس سے حق اور باطل کو پرکھا جا سکے۔ تو جو اس مہینے کو پائے پس وہ اس کے اندر روزہ رکھے۔ روزے کا حکم دراصل اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے اور خدا کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنی اس صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو اس کی رحمت کے انتہائی جوش و خروش کو ظاہر کرتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا ہے جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کو ایک مبارک رات لیلۃ المبارکہ سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ اس رات نے ہم نے اپنی رحمت کو اس کائنات کی طرف متوجہ کیا تاکہ ہم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ سب دن ایک جیسے ہوتے ہیں اور خدا کے پیدا کیے ہوئے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن میں ایسے واقع ظہور پذیر ہوتے ہیں جن سے ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی وہ لمحہ تھا جب خدا کی ہدایت کی آخری کرن غار حرا میں داخل ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امانت دار بنے۔ اور یہ دراصل رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی برکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام صرف ایک رحمت اور برکت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا لے کر آتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو سننے کے ساتھ ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو پہنچایا جائے اور اس کو سنایا جائے۔ اللہ کے کلام کا علم ہونا ہی اس کے عمل کا متقاضی ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے کلام پر اور اس کی ہدایت پر شہادت دی جائے ساری دنیا کے سامنے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی کہ پڑھو، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی شان کریمی کا ظہور ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو وہ یہ پیغام لے کر آئی کہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو متنبہ کرو اور اپنے رب کی کبریائی بیان بھی کرو اور قائم بھی کرو۔ اب بات یہاں پر بالکل صاف اور ظاہر ہو گئی کہ قرآن کی قرأت اور قرآن کا علم سب سے پہلے جس بات کا متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کی امانت کو حاصل کرنے والا کھڑا ہو اور ساری انسانیت تک وہ پیغام اور وہ ہدایت پہنچائے جو قرآن لے کر آیا ہے، اور ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے اور اس کو قائم کرے تاکہ اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کی گردن صرف اپنے مالک اور خالق کے آگے جھکے اور کوئی انسان اور کوئی دوسری چیز اس کے اوپر متکبر بن کر نہ بیٹھے۔ پورے امت مسلمہ کی تشکیل بھی اسی غرض سے ہوئی، ورنہ یہ بات کوئی مخفی یا چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے، اس وقت بھی خدا کے ایسے بندے موجود تھے کہ جو عبادت گاہوں میں رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اخلاق اور خدا سے تعلق کی خود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں تعریف کی۔ لیکن پھر بھی اللہ کو ایک نئے سلسلہ رسالت کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو نے ایک نئی کتاب اور ایک نئے رسول کو بھیجا، اور ایک نئی امت کو وہ ظہور میں لایا تاکہ یہ امت سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین پر گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو۔ یہ دراصل قرآن کو حاصل کرنے، قرآن کی امانت کا امین بننے اور قرآن کو حاصل کرنے کے نتیجے میں مشن ہے کہ جو ہمارے آپ کے اوپر اور ساری امت کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو، لیکن اتنا عظیم الشان کام کہ ساری انسانیت کو ہدایت کی روشنی دکھائی جائے، ہم خود اپنے اندر ایک نئے انسان کو پیدا کریں جو صرف اللہ کی بندگی کرے، اور اپنے چاروں طرف ایک ایسا نیا معاشرہ اور نئی دنیا بنائیں کہ جس کی گردن صرف اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اس کام کے لیے قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے، اس کے لیے صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور اس کے لیے ہمتن اور مسلسل جدوجہد اور قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے اندر بڑی اعلیٰ ترین صفات کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر کردار اور فکر کی بلندیوں پر پہنچنے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ وہ مشن ہے کہ جس کی تکمیل ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو کہ قرآن کا علم رکھے یا جو کہ قرآن کی امانت کا حامل بنایا گیا ہو۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں وہی صفات رمضان المبارک میں روزہ فرض کر کے پیدا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بالکل شروع میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں، ہدل للمتقی، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جو ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھے گا اور ان کے اوپر غور کرے گا، وہ فوراً اس راز کو پا لے گا کہ قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق رمضان کے مہینے سے کیوں ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہی روزے کیوں فرض کیے گئے۔ تقوی بڑی اونچی اور اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے لیے ان کی ضمانت دی گئی ہیں۔ تقوی وہ ہے کہ جن سے انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے کہ جس سے رزق اور نعمتوں کے دروازے ایسی جگہوں سے کھلتے ہیں جہاں سے شان و گمان نہیں ہوتا۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جس سے کام دین کے اور دنیا کے آسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے اور عظیم اجر سے نوازتا ہے۔ متقین وہ ہے جن کو کہ اس جنت کی بشارت ہے کہ جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، اور اس مغفرت کی کہ جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور ایمان و تقوی وہ صفات ہیں کہ جن پر سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اپنی ساری برکات کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر بستی والے ایمان و تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی ساری برکتیں نازل فرما دیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اس استعداد اور قوت کا نام ہے جس کے بل اور بھروسے پر آدمی اس چیز سے رک سکے جس کو اس نے غلط تسلیم کیا ہے، اور اس چیز کو اختیار کر سکے جس کو اس نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ میں نے تقوی کے بالکل ابتدائی اور بنیادی معنی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس لیے کہ تقوی کے لغوی معنی اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ہمارے اندر فطرتاً یہ قوت ہے کہ جو چیز ہم کو نقصان پہنچانے والی ہو، اس کے بارے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ اس سے ہمیں ضرر پہنچے گا، ہم اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ اگر آگ جل رہی ہے تو ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے کہ جو ہم آگ کی نسبت سے اپنے اندر پاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی یقین اس بات کے اوپر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل سکتی ہے اور حرام کھانے سے پیٹ میں آگ بھری جا سکتی ہے اور حرام راہ میں قدم اٹھانے سے آدمی آگ کے اوپر چل سکتا ہے، تو پھر یقیناً وہ قوت اور استعداد بھی دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگی جو ان افعال سے بھی روکنے کے اندر کامیاب ہوگی۔ اب اگر آپ تقویٰ کے اوپر ان معنوں سے غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ میں ہم کو صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا ایک معیار اور ایک پیمانہ تسلیم کرنا پڑے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں ہے، آدمی ایماندار ہو یا بے ایمان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تقوی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بس بات اتنی ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہو اس کے نزدیک حق صرف وہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے، صحیح صرف وہ ہے کہ جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، وہ ضرر رساں نقصان دہ ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ دنیا کی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو جسم اور جان سے ماورا ہیں، جو بھوک اور پیاس سے بالا تر ہیں، جو انسانی خواہشات کے اوپر اور ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں، اور اس صحیح اور غلط کا علم وہی دے سکتا ہے، ان حقیقتوں کا علم اسی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس غیب کا اور شہادہ کا دونوں کا علم ہو۔ تو متقین وہ ہیں کہ جو اس غیبی علم کے اوپر ایمان بھی لائیں اور ان کو اس کا علم بھی حاصل ہو۔ اور ایمان اور علم کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پورے تن اور وقت کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا زبان بولنا ہر چیز اپنے رب کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے، ان کا مال اور ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، خواہ وہ روحانی نعمت ہو جسمانی نعمت ہو، وہ اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں اور خرچ کر دیں۔ تو یہی تقوی کی وہ صفات ہیں جو کہ قرآن مجید نے بالکل شروع میں بیان فرمائی، اللہ کے غیب سے جو حق اور علم آیا ہے اس کے اوپر ایمان، اور اس ایمان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے وہ نماز کہ جو انسان کے بدن اور اس کے ذہن اور اس کی زبان سب کو اللہ کی بندگی میں لا کر اور اس کے ذکر میں مصروف کر دیتی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مما رزقناہم، اس میں سے ہر چیز اس کی راہ میں لگانا اور خرچ کرنا۔ اب اگر آپ تقویٰ کے ان معنی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے کہ اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک سے زیادہ موضوع کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے روزے اور قیام لیل سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں تھا، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جمع کر کے دراصل اس تقویٰ کے حصول کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے شام تک ہم اپنے بدن کے ان جائز مطالبات کو جو کہ بھوک اور پیاس اور مختلف مطالبات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر روک لیتے ہیں اور قربان کرتے ہیں۔ پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایک دفعہ اس پورے کلام کو سنتے ہیں، اور اگر تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم واقف نہیں ہوتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس مہینے میں ایک دفعہ اس پوری ہدایت سے ہم روشناس ہو جائیں جو ہدایت کے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی. تو دراصل تلاوت قرآن سے علم اور ایمان کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، ایسی اطاعت کا کہ جو ہر حال میں ہوگی. ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جہاں بڑے عظیم الشان کام درپیش ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ سامنے آتا ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تو کھانا اور پینا اور اس کے اوقات ہر چیز اللہ کی اطاعت کے ضابطے میں بن جاتی ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کھاتے ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. گویا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نہ کھانے میں ثواب ہے نہ رکنے میں ثواب ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے. اور جتنا ہم ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اور ہر امر میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اس کی فرما برداری کے لیے تیار کر لیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی. یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تقوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور روزے اور قیام لیل سے ایسا تقوی بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو زندگی کے چھوٹے نفع کے اوپر قانع ہو جائے. یعنی ہم صرف اس بات کے اوپر قانع ہو جائیں کہ چند چھوٹی نیکیاں کر لیں اور چند چھوٹی برائیوں سے رک جائیں. لیکن قرآن مجید نے رمضان کے مہینے سے جو تقوی ہمارے اندر پیدا کیا ہے یا اس کی تعلیم دی ہے، وہ دراصل وہ تقوی ہے جس سے انسان نے بحثیت فرد کے اور پوری امت نے بحثیت جماعت کے وہ قوت اور طاقت اور استعداد پیدا ہو کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے، قرآن کی جو امانت ہے اس امانت کا بار اٹھانے کا اہل کر سکے. اور یہ دراصل وہ تقویٰ ہے کہ جو مطلوب ہے، اور اس کو بالکل اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے بہت سارے بندے قیام لیل بھی کرتے رہے ہیں قرآن کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور روزے بھی رکھتے رہے ہیں، لیکن وہ اس راہ پر گامزن نہیں ہو سکے کہ جس راہ پر رمضان کا مہینہ اور روزوں کا فرض ہونا اور قرآن کی تلاوت اور اس کا نزول یہ سب لے جانا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اگر ہم نے رمضان المبارک، قرآن مجید اور روزہ ان تین کے اس تعلق کو سمجھ لیا تو پھر رمضان کی عظمت اور برکت کا راز ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اور میری اس ابتدائی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے وقف کیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا، وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے آخری نبی کے ذریعے انسان کے حوالے کر دی. اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو اختیار کرنے سے، جن کو ملحوظ رکھنے سے ہم فی الواقع اس رمضان سے، اس کے روزوں سے اور اس میں جو عبادات اور جو معمولات فرض کیے گئے ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے ان سے پورا نفع اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ نیت اور ارادہ ہے. کسی چیز کے مقصد کا صحیح شعور اور اس کے لیے صحیح نیت، اس کی حیثیت ایک عمل کے لیے بالکل وہی ہے جو ایک جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے. نیت ہونا بھی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے اور خالص بھی ہونا چاہیے. اگر ہم بغیر نیت کے کسی کام کو کریں گے تو اس کا فائدہ وہ نہیں حاصل ہو سکتا کہ جو شعوری طور پہ نیت کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی یا کمتر چیزوں کے لیے ہوگی تو ہم کو وہی کمتر چیزیں حاصل ہوں گی کہ جن کے لیے ہم نے نیت کی ہے. اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی اور صرف اللہ کے لیے ہم کسی کام کو نہیں کریں گے تو اس کا کوئی اجر ہم کو نہیں ملے گا. یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کی ہے اور ایک حدیث میں تو اس بات کو بالکل صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی کہ وہ نیت کرے. نیت کے ساتھ عزم اور ارادہ بھی ضروری ہے. کسی بھی راہ پہ چلنے کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے طلب اور آرزو اور عزم اور ارادہ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر وہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. عزم اور ارادہ دراصل وہ قوت ہے, وہ حرکت میں لانے والی طاقت ہے کہ جس سے ہم اپنے راستے کو طے کر سکتے ہیں اور اس راستے پر چل سکتے ہیں. رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ہم کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مقام, اس کے پیغام, اس کی عظمت کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا کریں اور اس بات کی نیت کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات اور معمولات ہم کریں گے وہ سب اسی نیت سے ہوں گے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ اور وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہو کہ جو ہمیں اللہ کے دین اور قرآن مجید کے لائے ہوئے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے. اور ساتھ ہی ہم اس اپنے ارادے کو اور عزم کو پختہ کریں کہ جو معمولات ہم اپنے لیے طے کریں گے اور جن جو مطالبات کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف احادیث میں کیے ہیں ان سارے مطالبات کو ہم عزم کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کریں گے. نیت ارادے کے بعد دوسری چیز قرآن کے ساتھ تعلق ہے. جیسا میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ساری عبادات کو, خواہ وہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں یا قیام لیل ہو, سب کو قرآن کے مرکز پر لا کر مرکوز کر دیتا ہے. اور اسی لیے ہم کو بھی دوسری چیز اس کا اہتمام کرنا چاہیے, وہ یہ کہ اس مہینے میں ہماری زیادہ سے زیادہ گھڑیاں, زیادہ سے زیادہ لمحات قرآن مجید کی رفاقت اور صحبت کے اندر بسر. اب اس سلسلے میں خود نماز تراویح اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ہم پورا قرآن ایک بار سن لیں, لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر اس عبادت کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں, اور اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کچھ اپنا وقت اس سے زیادہ لگائیں جتنا وقت کے ہم تراویح کے اندر لگاتے ہیں. اور روزانہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کتنا حصہ سمجھ کر پڑھیں, ایک مقدار کا تعین تو خود تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے کہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس پورے مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید کا ایک دورہ ہو جائے. اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کا ایک پورا دورہ مکمل کرایا کرتے تھے. لیکن جیسا کہ قرآن مجید نے خود بیماروں کے لیے اور روزی کمانے والوں کے لیے اور اللہ کے راہ میں مصروف رہنے والوں کے لیے سہولت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر منہ, کہ کم سے کم اتنا پڑھو جو آسانی کے ساتھ تم کر سکو, تو اگر ہمارے لیے ممکن نہ بھی ہو کہ ہم روزانہ تقریباً ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہم رمضان المبارک میں اس عزم کے ساتھ